السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر کے سعادت حاصل کریں. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعادل الزود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور کئی قسم کی قوتیں انسانوں کو عطا فرمائیں. ان قوتوں میں سب سے بڑی قوت جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے قوت فکر یا عقل. اگر آدمی گاما پہلوان کی طرح تندرست بھی ہو جائے اور آغا خان جیسا مالدار بھی ہو جائے اور اس کی عقل میں فتور ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں، بچے اس پر ڈیلا برسائیں گے. اور ایک آدمی عقل مند ہو اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو تو اس کو بھی لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ہمارے پاس سب سے بڑی جو قوت رکھی ہے وہ قوت عقلی ہے، قوت فکری ہے. اس لیے اب اپنی قوتوں کے اعتبار سے انسانوں کے اوپر اللہ تعالی نے مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی. مال و دولت کی قوت بڑھ جاتی ہے تو آدمی پر زکات فرض ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق، اولو الارحام کے حقوق، فقراء و مساکین مسلمین کے حقوق ایک دولت مند کے اوپر عائد ہوتے ہیں. بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو اسی اعتبار سے لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا اپنے بدن کی قوت سے یہ لازم ہوتا ہے. مگر یہ حقوق جو انسانوں کے اوپر تین قسم کے عائد ہیں جن کو آپ اپنے طور پر یوں تقسیم کرتے ہیں کہ حق اللہ، حق الناس، حق العبد، یعنی جس خالق کائنات نے ہم کو وجود دیا ہے اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ پہلے درجے میں. پھر آدمی کے اوپر اس کے ارد گرد اور ماحول کے لوگوں کی جو قطاریں کھڑی ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی، اور اس کے ساتھ آدمی کے کچھ اپنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی. مگر میں ان حقوق کے معاملے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آدمی اپنا حق ادا کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہر حق اپنی شخصیت سے معاف کر دے اور کہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا, یہ میرا معاملہ ہے, تو یہ درست نہیں ہوتا. بلکہ اس کو بہت سے اوقات میں ادا کرنا لازم ہو جایا کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر اپنی جان کا بچانا فرض ہے, یہ ہمارا اپنا حق, اور اسی موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کے کچھ اور بھی حقوق ہیں, ان کی ادائیگی کا معاملہ. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہے مگر وہ کل تک دکھائے زندہ رہ سکتا ہے, اور میں اگر ابھی نہ کھاؤں تو فوراً میرا دم نکل جائے گا, اتنی شدید بھوک ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ یہ سوچیں کہ میں اس کا حق ادا کروں گا, میرا حق میرا نجی معاملہ ہے, میں کروں کہ نہ کروں کون پوچھنے والا, تو یہ آپ کو حق نہیں دیا گیا ہے. اس لیے اگر آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ہتھوڑا بجا بجا کر ہڈی چکنا چور کریں اور یہ کہیں کہ یہ تو میرا اپنا حق ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو باقی رکھوں یا اس کو توڑ دوں, یہ میری اپنی نجی بات ہے, اس معاملے میں کسی کو دخل درآمدی کرنے کا کیا حق, تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسانوں کے ماحول کے حقوق ہوں یا اپنے حقوق, یہ سب حقوق حقوق اللہ ہیں, یہ اللہ کے حق ہیں. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اور دوسروں کے حقوق اللہ کے حقوق سے الگ حیثیت رکھتے ہیں. نام دے دیا گیا ہے حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا, تو وہ صرف اس اعتبار سے کہ ان کا کام کر رہے ہیں ان کا کام کر رہے ہیں, بس اس اعتبار سے. مگر جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اب اپنے حق کے معاملے میں اہم دستبردار ہو جائیں, یہ اپنے بعض مالی معاملات میں جہاں اللہ نے حق دیا ہمیں وہاں پر یہ کر سکتے ہیں, جہاں نہیں حق دیا وہاں نہیں کر سکتے. مثلا آپ کے پاس بہت سی دولت ہے, اس میں سے چاہتے ہیں کہ آدھا اپنے بھائی کو ہبا کر دیں اور ایک چوتھائی فقرائے مسلمین میں خرچ کر دیں اور کچھ کل تک کھانے کے لیے اپنے پاس رکھیں اور باقی مسجد مدرسہ یہ دینی کاموں میں ہم لگا دیں, تو اللہ نے یہ حق ہمیں دیا, یہ ہم کر سکتے ہیں. اگر وہ حق نہ دیتا تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حقوق کی تقسیم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آدمی کا اپنا نجی معاملہ اور فلاں کا نجی معاملہ ہے, بلکہ یہ سب کے سب حقوق اللہ کے تابع ہیں. تو اس لیے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہ ان کی قوتوں کے اعتبار سے ذمہ داریاں عطا کی ہیں, اور ہر ذمہ داری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کو یاد رکھنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس سب سے بڑی قوت عقل کی قوت ہے, اور اللہ کے احکام کو یاد رکھنا یہ ہماری انگلیوں مٹھیوں اور ہمارے بازوؤں کا کام نہیں ہے, یہ ہماری عقل کا کام ہے. اس وجہ سے اس کی ذمہ داری ہر گوشے سے متعلق ہے, مال سے بھی متعلق ہے, جان سے بھی متعلق ہے, اور اپنے ماحول سے بھی متعلق ہے, اور ہر چیز سے اس کا تعلق برابر رہتا ہے. تو اس لیے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی یاد سے غفلت کرنے کی بندوں کو کوئی اجازت نہیں ہے, صرف اتنی ہی دیر کہ آدمی جس وقت اللہ کی طرف سے غیر مکلف قرار پا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ وہ ہیں, رفع القلم عن ثلاثة, شریعت کا قلم ان پر سے اٹھا لیا گیا, تین افراد وہ. وہ تین کون ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں النائم حتی یستيقظ والصبی حتی یحتلم والمجنون حتی یفیق. سونے والا جب تک بیدار نہ ہو, اپنی نیند کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے, تو شریعت کا قلم اس پر سے اٹھ گیا. اب نیند میں اگر کچھ بڑبڑایا اور کسی کی شان میں گستاخی کا جملہ کہہ دیا, تو شریعت اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گی اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, کسی قسم کی تعزیر کا وہ مستحق نہیں ہے. اور اسی طرح بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے مرفوع القلم ہے, اور پاگل جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے مرفوع القلم. اب اس دنیا کے اندر اگر سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو انہیں اللہ کے احکام سے غافل ہونے کا حق ہے, اور سب لوگ اگر نابالغ ہیں تو انہیں احکام سے غافل ہونے کا حق ہے, یا سب لوگ اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں تو ان کو حق ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیدار مانتا ہو, صاحب ہوش مانتا ہو, بالغ بھی مانتا ہو, تو پھر کیا وہ اللہ کی یاد سے غافل اور اس کے احکام سے غافل ہونے کا موقع پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد الہی سے کے بارے میں اس قدر سختی فرمائی کہ جن مواقع پر آدمی ذکر و اذکار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس موقع پر بھی ذکر کا حکم دے دیا. مثال کے طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بخاری وغیرہ بلکہ سیاح سکہ اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں نے تقریب کیا, اس طرح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اور دوسرے مواقع بھی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے یعنی جانا چاہتے تو آپ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث پڑھتے. آخر بات کیا, یہ کون سا ایسا موقع تھا کہ اللہ کو یاد رکھا جائے یہ بتانے کے لیے کہ بندہ اب جب تک مخلوق ہے اس وقت تک اپنے خالق کو فراموش نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کس وقت آپ مخلوق نہیں ہیں؟ کوئی ایسا وقت آپ نکال دیجیے اپنی زندگی کا جس وقت آپ مخلوق نہ ہوں. ہر حال میں آپ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اس لیے خالق سے غفلت کا کیا آپ کو موقع دیا جائے؟ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رب قبیل کو یاد رکھتے اور اس کی تلقین بھی فرمایا کرتے. اسی لیے ائمہ محدثین اور فقہاء اکرام بڑے بڑے ادلے اعلام کیا فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معصوم بنایا, ہر گناہ ان کے لیے محال کر دیا, پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. شیطان یا خبیث، شیطان مرد اور عورت تھے، بھوت اور چڑیل تھے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اب اس کی ضرورت کیا تھی؟ حضور تو ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہے، گناہ و حال ہے. پھر یہ کیوں؟ جو تمام ائمہ فرماتے ہیں تعلیماً لامتہ اور حضماً لنفسہ، یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ تواضع کے طور پر فرماتے تھے اور یا امت کی تعلیم کے لیے کہتے تھے. اور تعلیم کی دلیل اس طرح ملتی ہے کہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث روایت کی، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه العشوش محتضرة فإذا دخلتموها فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بیت الخلاء ہیں یہ سب شیطانوں کا کانفرنس روم ہے، سمجھے؟ ہر وقت ان کا جم گھٹا رہتا ہے، آدمیوں کی شرمگاہوں سے تماشا کرتے ہیں اور ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے تم جب اس میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، تاکہ شیطانوں کی نگاہ سے تم کو چیزہ ہو جاؤ اور وہ تمہارے اوپر کوئی عمل دخل نہ کر سکے. اس سے پتا چلا کہ حضور نے یہ دعا جب بھی پڑھی ہے وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے پڑھی، لوگوں کی تعلیم کے لیے، کہ ایسے موقع پر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی اجازت نہیں. یہ حدیث بھی پڑھیے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانك پڑھتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما. یہ کیوں پڑھتے؟ یہ بھی تعلیم امت تھی. اور اس تعلیم کا کیا بات پس منظر ہے وہ دیکھیں. اصل میں ایسے وقت میں جب آدمی تنہائی میں قضائے حاجت میں مصروف ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرنے سے بندہ محجور و ممنوع ہو گیا. اتنی دیر تک اللہ کو کیسے یاد رکھے، وہاں گندی جگہ پر خدا کو کیسے ذکر کرے؟ تو حکم ہوا کہ جب باہر آؤ تو اللہ سے دعائے فقرت کرو کہ اے اللہ اگر سے مجبوری تھی مگر پھر بھی تقاضائے بندگی یہ ہے کہ ہم اس پر مغفرت کی تجھ سے دعا کریں کہ اتنی دیر ہم تیری یاد سے کیوں دور رہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ حکم ہے کہ اتنی دیر تیری یاد نہ کر پائے ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما. پھر بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتنا فإن قضي بينهما لم يضره الشيطان. فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اپنی بیوی کے قریب جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ کے نام سے اس کام میں، اس کے نام کی برکت سے اس کام میں مصروف ہوتا ہوں. اے اللہ
ہم دونوں کو شیطان سے بچا کر رکھ، اور ہم دونوں کو جو اولاد عطا کرے اس سے شیطان کو دور کر۔
یہ دعا پڑھ لو،
فَإِنْ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، اب اگر تقدیر الہی سے ان کو بچہ ملے گا تو پھر شیطان اس پر اپنا کوئی پنجہ نہیں گڑا سکے گا۔ آج لوگوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، تو اب دیکھو ابتدا تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ دعا تعویذ کرائی جائے، جب موقع پکڑ لیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، گھٹوا بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں چڑیل آ گئی ہے، یہ سب یہ تو کمزور چیزیں ہیں، مگر طاقتور کی پھر جب بڑے ہوئے بڑے چھوٹے دیا تو اب ہنڈا نمبر ون ہو گئے، آوازی کا جال پھیلا دیا۔ شیطان کا اثر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہی اپنی بیویوں سے قریب ہونے کے پہلے اس طرح کی دعا پڑھ، تاکہ اپنے بھی وفادار اور اللہ رسول کے وفادار بچے پیدا کر سکے اور شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو سکے۔ تو اللہ کی یاد کیسی پسندیدہ ہے؟ فرماتے ہیں ایک صاحب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں مصروف تھے، فرمایا آؤ کھاؤ، انہوں نے جھٹ اپنا ہاتھ ڈالا اور نوالا اٹھایا، آقا کائنات نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، تو نے بسم اللہ نہ پڑھی جس کی وجہ سے تیرے ساتھ شیطان نے بھی کھانا اٹھا لیا، تو اپنا کھانا رکھ اور اب بسم اللہ پڑھ۔ اب ذرا آپ سوچو، ہم لوگ تو وہابیوں کے ساتھ کھانا کھانا ناپسند کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں شیطانوں کو ساتھ ہم نوالا بنا کے کھائے، اس لیے ہر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کی یاد اپنے امان میں لے لیتی ہے انسان کو، وہ ہر باہر کے اثر سے محفوظ ہو جایا کرتا۔ بہرحال اس طرح اگر میں ذکر الہی کا تذکرہ کرتا رہوں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی اور مثالوں کی لمبی قطاریں کھڑی ہو جائیں گی، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں ذکر الہی کو نہ بیان کیا جا سکے، اور قرآن اور حدیث کے ثبوت کے ساتھ۔ مگر اب آئیے، اللہ کی یاد سے جو غفلت برتتا ہے اس سے منہ موڑتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا،
جو شخص میری یاد سے منہ موڑے، میرے ذکر سے پیچھا چھوڑے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی تنگی میں پڑ جاتا ہے۔ آج مختلف طرح کی تنگیاں جو مسلمانوں پر آ رہی ہیں، اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اگر یاد رکھتے ہوتے تو گناہ کرتے ہی نہیں، کوئی گناہ نہ کرتا، بلکہ سب اس سے پرہیز رکھتے، اور جب پرہیز رکھتے تو اللہ کا عذاب نہ اترتا اور بندوں کو کوئی ستانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔
اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور کسی کو دیکھا کہ وہ قسم کھا کھا کر اپنا مال بیچ رہا ہے، خدا کی قسم اس مال کا دام اتنا لگ چکا ہے، اتنا لگ چکا ہے، تو فرماتے ہیں الحلف الکاذب مرفق للسلعة وممحقة للبركة،
فرماتے ہیں جھوٹی قسم سے پانچ سو بہت بکے گا
مگر برکت ملیا میں کھل جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد و قرار یعنی قسم کھا کھا کر لوگوں کا مال لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھرتے ہیں۔ وہ آیت پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم میں صحابہ کرام کا ذکر جمیل اس انداز میں کیا گیا،
رجال لا تلهيهم تجارة تجارة ولا بيع عن ذكر الله۔
بعد اکرام
یہ وہ لوگ ہیں
کہ کوئی بڑی سے بڑی تجارت اور کسی قسم کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دے۔ یہی وجہ تھی کہ
جب مسجد پکارتا
لوگ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے چلے جاتے تھے۔ اپنے کاروبار میں کوئی بھی غلط اور شبہ کا کام آنے میں دیتے تھے، اور آج تو غلطی اور شبہ سے پیسہ جتنا مل جائے ٹھیک برکت ہے، معاذ اللہ۔ اور اگر آدمی کی سادہ مزاجی اور احکام شرعی پر عمل کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر تھوڑا سا نقصان نظر آتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا شریعت پر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ ملا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو امتحان لینے کے لیے کبھی کبھی چھوٹے سے دھکے دیتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے گناہوں اور غلط کاریوں کو مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا، اور یہ اس کا کرم ہے، کرم ہے۔ اگر یہ دھکے اس طرح نہ دیے جائیں پوری ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَتَّقُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس وقت بھی اللہ کو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی روزی جو زمین میں پھیلی ہے خود کو تلاش کرنے میں کہیں تم اللہ کے احکام کی معصیت نہ کرو، اس کے حکم سے تم سرتابی نہ کرو۔ یاد رکھو اس وقت بھی ہر کاروبار میں ہر مرحلے پر یاد رکھو، مگر ایک بات اخیر میں کہتا چلوں کہ اللہ کی یاد اس وقت تک یاد نہیں ہے جب تک کہ اس کے محبوب کی یاد نہ ہو، کیونکہ قرآن حکیم ہے اللہ نے فرمایا ورفعنا لك ذکرک، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے۔ جب اس نے اونچا کیا تو کتنا اونچا، مسجد کی چھت اتنا اونچا، اتنا اونچا کیا کہ اللہ نے اپنے ذکر کی اونچائی رسول پاک کی اونچائی کے ذکر میں دے رکھی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جعلتک ذکرم من ذکری، اے پیارے محبوب آپ کی یاد کو میں نے اپنی یاد بنا دیا ہے۔ ومن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کو یاد رکھا ہے مجھے یاد رکھا، اور جو آپ کو بھول گیا مجھے بھول گیا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ مجھے میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، بہت بڑی تکلیف، نمازیں پڑھنی مجھے مشکل ہو گئی، بڑی بڑی مشکل سے فرض نمازیں میں کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا کرتا تھا، کبھی کبھی رکوع میں جاتا تو گر جاتا، سجدے ہی میں جو گئے ہوئے گر جاتا۔ تو یہ کیفیت میں اپنے استاد حضور عبد الملت والدین استاد العلماء کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی حضور یہ پریشانی ہے کوئی دعا فرما دیں، تو آپ نے دم کیا اور اس کے بعد فرمایا فرض نماز کا سلام پھیر کر دایاں پاؤں بدلے بغیر، کوئی پاؤں بدلیے نہیں، اپنی اسی حالت پر، کسی سے کوئی بات نہیں، سلام پھیرتے ہی دایاں ہاتھ دل پر رکھیے یوں، اور 11 مرتبہ علی ذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھا کریں۔ تو میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ عمل شروع کیا الحمدللہ ہفتے 15 روز کے اندر بالکل صاف ہو گئی بیماری، اور آج تک الحمدللہ جتنی مرتبہ ڈاکٹروں نے مجھے چیک کیا
کہتے بالکل جوانوں جیسا دے.
بات صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی یاد آدمی کو ہمیشہ تروتازہ رکھتی. پہاڑوں میں رہتا ہے، جس جگہ اللہ کی رحمت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس کے محبوبان گرامی کا ذکر ہوتا ہے، تو تنزل الرحمت عند ذکر اللہ، رحمتوں کی بے حساب بارش ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی یاد میں ہمیشہ مصروف رکھے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.